مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔
شروع کر دیں۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ ذرا اس کی وائس اگر بڑھا دیں، والیوم بڑھا دیں، تو مجھے چیخنا چلانا نہیں پڑے گا، تمیز سے بات ہو جائے گی آپ، ایسا ہے نا، ورنہ خطیب حضرات کو پھر جوشیلی تقریریں کرنی پڑتی ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ دیکھیے، میرا جو بیان ہوگا نا ابھی آپ کے سامنے، اس کو آپ کوئی تقریر یا آواز نہ سمجھیں، اس کو آپ ایک گپ شپ سمجھیں۔ بیان کرنا خطیبوں کا کام ہے، وائزوں کا کام ہے، ہم تو گپ شپ لگاتے ہیں، آپ سے بات کریں گے، کچھ اپنے دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ آپ لوگ کے دل میں جو سوالات ہیں، کوئسچنز ہیں، وہ آپ کھل کے پوچھیں۔ جتنا آپ سوال کھل کے پوچھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا کسی بھی الٹے سیدھے سوال پہ، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھنے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا، اور مجھے جواب نہیں آئے گا تو میں کہوں گا بھائی مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب۔ انسان، ہر آدمی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا جواب اس کو ہر وقت معلوم ہو۔ مائک کی سیٹنگ تھوڑی سی سیٹ کریں یار، اس کو والیوم بڑھائیں، بہت دبی ہوئی آواز جا رہی ہے۔ اچھا تو اچھا، میں آپ سے جب کوئی سوال پوچھوں گا تو مجھے اس کا ہاں یا نا میں جواب بھی چاہیے ہوگا نا۔ مجھے یہ نہ شو ہو کہ میں ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں آ رہا ہوں کہ بس بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی رسپانس ہونا چاہیے زبان سے، یا یوں نہیں کریں گے، یوں کریں گے، کچھ نہ کچھ ہل جل ہونی چاہیے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں۔ دیکھیں، مجھے ٹاپک دیا گیا ہے مقصد حیات، کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ میں اکثر یونیورسٹیوں میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو کام آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے، اس کی وجوہات تلاش نہیں کی جاتی، ایسا ہی ہے نا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ گلاس رکھا ہوا ہے، میں پانی پی رہا تھا، میرے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا اور اتفاق سے ٹوٹ گیا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا، تو میرے ذمہ ہے کہ میں ریزن بیان کروں۔ اب دیکھو نہیں کر رہے، وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہے نا۔ یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بولیں، نہیں ذمہ ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کہیں گے صاحب یہ گلاس کیوں توڑا آپ نے، میں کہوں گا ٹوٹا نہیں ہے بھائی، اتفاق سے ٹوٹ گیا، ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، انسان ہیں ہم بھی، اتنی ڈگریاں ہیں تو کیا ہوا، انسان ہے، ہاتھ تو انسانوں کا ہی لگا ہوا ہے نا، کچھ سائنٹسٹ کا ہاتھ تھوڑی ہے کہ ایلفی سے چپکا کے ہم نے یہ، بھائی گر گیا ٹوٹ گیا، میرے ذمے کوئی وجہ بیان کرنا نہیں ہے، ہو گیا بھائی ٹوٹ گیا۔ اگر میں بیان کے دوران جوش میں آیا اور اٹھا کے میں نے زمین پہ دے مارا اس گلاس کو، آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹ گیا ہے، زبردست۔ اب میرے ذمے میں وجہ بیان کروں کیوں توڑا، آپ کی، آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ مینجمنٹ مجھ سے پوچھے گی مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے تھوڑی بلایا تھا ہم نے آپ کو۔ میں کہوں یار ویسے ہی توڑ دیا میں نے، بس کوئی وجہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہو، میرا مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا، میں نے دل چاہا توڑ دو یار اس کو، میں توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہوں۔ آپ کہیں گے یار پھر تو کسی دن کسی کا سر پھاڑ دو گے، لوگ پوچھیں گے کیوں توڑا، آپ بولیں گے ویسے ہی توڑ دیا۔ تو ویسے ہی کوئی بھی عقل مند آدمی جس میں تھوڑا سا بھی شعور ہو، وہ کوئی بڑا کام بلا وجہ بولیں نہیں کرتا۔ تو دیکھیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کو فزکس کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا، آپ کو کیمسٹری کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا۔ ہم ہر چیز سائنس سے پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا فالٹ ہے۔ سائنس کے ہر ٹاپک ہر ٹاپک کو نہیں چھیڑتا ہے۔ دیکھیں، ایک سول انجینئر کے پاس اگر آپ جائیں کہ آپ نے چونکہ انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے آپ میرے گردوں کا علاج کر دیں، وہ کہے گا بھائی اس کا ٹاپک یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، مجھ سے عمارتیں بنوائیں، نقشے پاس کروائیں، واش روم کہاں رکھنا ہے آپ نے، کچن کہاں رکھنا ہے، میں ان چیزوں میں آپ کو گائیڈ کروں گا، مجھے یہ کیا پتا گردے، مجھے تو یہی نہیں پتا گردے ہوتے کہاں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی جاہل ہو. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں، یہ پڑھ پڑھ کے، پڑھنا تو بہت ضروری ہے، میں اس کی اہمیت پر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، میتھ میں اس سوال کا جواب نہیں ملے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اور آپ یونیورسٹیوں میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا. تو خیر میں اپنی مثال کی طرف آتا ہوں، گلاس ٹوٹ گیا، آپ ریزن پوچھیں گے، میں کہوں گا ٹوٹا ہے، میں نے توڑا نہیں ہے. جواب آسان، آپ مجھے آرام سے عزت کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دیں گے، نہ مجھ سے پیسے لیں گے، چلو یار ایک آدھ کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے، مجھ سے اتنا تو چلتا ہے. لیکن یہ ٹوٹا ہوا گلاس رکھا ہوا تھا، ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، آپ جب آئے تو کسی سے گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں جب یہاں بیٹھا تو اتفاق سے دو ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا میرے آنے کے بعد وہ جڑ کے رکھے ہوئے ہیں، سمت بانڈ سے، ایلفی سے، کسی بھی چیز سے، وہ دونوں ٹکڑے گلاس کے آپس میں بڑی ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب یہ گلاس کوئی اور تو جوڑنے والا نظر آ نہیں رہا ہمیں، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد ہی جڑا ہوا رکھا ہے یہ، آپ نے یہ گلاس کیوں جوڑا؟ اب سوال آپ کا الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پہلے سوال تھا توڑا کیوں، اب کیا ہے جوڑا کیوں. جب ٹوٹنے کی بات تھی تو میں یہ کہہ سکتا تھا بھائی توڑا نہیں ہے، خود بخود ٹوٹ گیا ہے. کیا جڑنے میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں بھائی، آٹومیٹیکلی جڑ گیا ہے؟ آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے یار، کیا ہو گیا آپ کو، توڑ دیتے نا بغیر کسی ریزن کے، اتنے فضول بات نہیں تھی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا آٹومیٹیکلی جڑ گیا، کیسے، یہ تو ممکن نہیں ہے. میں کہوں ممکن ہے، آپ ڈارون کی تھیوری پڑھیں آپ کو پتا چلے گا اس سے بڑی بڑی چیزیں خود بخود جڑ گئی ہیں، گلاس تو دور کی بات. ڈارون کہتا ہے ایک سیل پیدا ہوا تھا، پھر وہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا، پھر بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. وسیم بھائی، ستار بھائی، غفار بھائی، سارے یہ سب معذرت کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، یہ اتفاق سے ہوا ہے. تو ایک انسان جس کی ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ، جگر، جس کا اتنا پیچیدہ سسٹم ہے جو اب تک میڈیکل سائنس 20% بھی پورے طور پہ نہیں سمجھ سکی ہے، جب یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے تو کیا ایک گلاس اتفاق سے نہیں جڑ سکتا؟ میں کہوں یار ڈارون نہیں پڑھا، پر جاہل لوگ سائنس پڑھی نہیں اور بیٹھ کے مولویوں سے بحث کرنا شروع کر دیتے، تھوڑا سائنس پڑھو تو پتا چلے گا. جب سے چٹکلا سنا تو میری عادت ہے درمیان میں تھوڑے سے چٹکلے، سائنس پڑھو تو پتا چلے گا اس میں تھوڑا سا چٹکلا آ رہا ہے ذہن. اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے نا، ذرا جو نظریہ ہے میں وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا، تو والدین نے، ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتا ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں جی. علامہ اقبال کا پتا ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتا نہیں. کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتا ہے کون ہے؟ ستار کا پتا ہے کون ہے؟ کہنے کہ بس گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اچھا خیر جلدی سے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ڈارون کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو گلاس آٹومیٹیکلی خود بخود بھی جڑ سکتا ہے. بھائی کروڑوں سال میں یہ ممکن ہے کہ ریت کے ذرات پگھلیں ہیٹ کی وجہ سے. ایک انسانی سیل جو ہے وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا گلاس، انسانی سیل گلاس سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو جب انسانی سیل ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ونس اپون اے ٹائم ریت پڑی ہوئی تھی، اس پہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور ریت پگھلی تو اس کے کچھ ٹکڑے بن گئے، پھر ہوتے 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 کروڑوں سال میں گلاس ٹکڑے اور پھر جڑ گیا، ہوا چلی اور طوفان آئے اور جڑ گیا. آپ کہو گے یار پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو پھینکتے رہو بیٹھ. یہی کام ڈارون نے کیا ہے تو کیونکہ سائنٹسٹ ہے، سائنسدان ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. بھائی یہ ممکن نہیں ہے عقل سے، دیکھیں چیزیں آٹومیٹیکلی ٹوٹ کے بکھرتی ہیں، بکھری ہوئی چیزیں جڑ کے سنورتی نہیں ہے کبھی بھی آٹومیٹیکلی، یہ ممکن نہیں ہے. یہ بگ بینگ تھیوری کا جو فلسفہ ہے، قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا، وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو جدا کیا ہے. یہ جو ایک دھماکہ ہوا ہے کہ انتہائی معمولی ذرہ جس میں کثافت انتہائی زیادہ تھی، اس میں سے اتنی انرجی خارج ہوئی، دھماکہ ہوا اور سورج چاند ستارے بن گئے. یہ دھماکہ ہوا ہے لیکن یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا، یہ دھماکے کا بٹن کسی اور کے ہاتھ میں تھا، کیا گیا یہ دھماکہ، کیونکہ دھماکوں سے چیزوں میں مینجمنٹ پیدا نہیں ہوتی. دھماکوں سے جو منظم چیزیں ہیں وہ بکھر کے ٹوٹ کے برباد ہوتی ہیں. آپ مجھے بتاؤ کبھی ایسا دھماکہ دنیا میں ہوا کہ یہ دیکھیں یہ کلاس ہے نا، یہاں ایک ہال ہے، یہاں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سب طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پوچھو یار یہ کیسے مینج ہو گیا، تو آپ کوئی صاف جواب میں یہ کہیں کہ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی تھیں، لوگ بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، صوفے ادھر، تو ایک دھماکہ ہوا، اتنا زبردست دھماکہ ہوا کہ کرسی دھڑام سے آ کے ادھر گری، صوفہ ادھر گرا، پرنسپل صاحب کی کرسی ادھر گری اور طلبہ کی کرسیاں ادھر گری، اور دھڑام دھماکوں پر دھماکے، انرجی خارج ہو رہی ہے. ہیں بھائی، بنگ بینگ میں یہی بتایا جاتا ہے نا، اور اس انرجی کی وجہ سے طالبات اپنی کرسیوں پہ اور طلبہ اس کے پیچھے والی کرسیوں پہ آ کے دھم 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 بیٹھ کے بیل آخر یہ کائنات وجود میں آ گئی. کائنات کا نظام میں جو مینجمنٹ ہے نا، وہ آپ کی کلاس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اور آپ کو پتا ہے سیکنڈ کے 10,000,000 حصہ بھی کیلکولیٹ کر لیا گیا ہے، اس کو بھی ضبط کیا جاتا ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں نظام شمسی اور یہ ستارے سیارے کہکشاؤں کا نظام ہے، اس کی کیلکولیشن میں جو ایکوریسی ہے وہ سیکنڈ کے 10,000,000 حصے سے بھی زیادہ ایکوریسی ہے. اگر وہ دھماکے میں اتنی بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آتا. تو بھائی یہ کائنات بنی نہیں ہے، اگر خود سے بنی ہوتی تو ہمیں اس کائنات کی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آٹومیٹیکلی بنی ہوتی نا، خود سے ایک دھماکہ ہوتا اور خود بخود ستار بھائی، وسیم بھائی، غفار بھائی بن جاتے اور سب بن بنا کے سارا سسٹم بن جاتا. تو ہم کہتے یار ہمیں یہ مقصد حیات کیا ہے، کچھ کچھ بھی نہیں ہے مقصد حیات، یہ ہمارے پاس جواب ہوتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر ہمیں مقصد حیات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر ہر آدمی اپنا ویژن خود بناتا کہ بھائی میں پیدا تو اتفاق سے ہو گیا ہوں، اب ہو ہی گیا ہوں تو اب کچھ وزن کچھ بنا لو، کوئی ویژن بنا لو یار. ونس اپون اے ٹائم میں پیدا ہوا تھا، بس ہو گیا تھا، کیا کہہ سکتے ہیں، ساری دنیا ہو رہی ہے تو ہم بھی ہو گئے. جب سورج چاند اتفاق سے بن گئے، کائنات اتفاق سے بن گئی، تو ہم بھی بن گئے نا یار. ایک نیچرل پروسیس ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے لاکھوں سال سے، چلو ہم بھی پیدا ہو گئے، اب ہو گئے تو اب کیا کریں. تو اب یہ کہ جب عقل آئی ہے، شعور آیا، تو اپنا ویژن ہم خود بنائیں. اب میں سمجھا پا رہا ہوں، اسی لیے گورا اپنی زندگی کا ہدف خود بناتا ہے. گورا اپنی زندگی کا ہدف، بولے نا بھائی کیا ہو گیا، خود بناتا ہے وہ. اس کے سامنے کوئی ہدف خود نہیں، وہ یہ نہیں کہتا اس کائنات کا کوئی مقصد ہے. وہ کہہ رہے ہم پیدا ہو گئے، بس اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے ہم نے کس سمت میں چلنا ہے، ہم نے ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. وہ خود ویژن بناتا ہے اپنا. آپ کو شریعت خود ویژن بنانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص کام کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کائنات خود سے نہیں بنی. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ ایک بے جان کی تصویر ہو، اس میں آنکھ ناک کان بنے ہوئے، صرف چہرے کی تصویر ہے، کوئی سائنسدان آ کے یہ نظریہ پیش کرے کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے بن گئی ہے کروڑوں سال میں، آپ مانیں گے اس کی بات؟ ایک بے جان تصویر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بن سکتی. وہ تصویر جس میں دیکھنے والی آنکھیں ہوں، جس میں سونگنے والی ناک ہو، جس میں سننے والے کان ہو، جس میں بولنے والی زبان ہو، خدا کی قسم ایسا انسان کروڑوں اربوں سال میں بھی کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. اور میں تو چٹکلے کے طور پہ ایک بات اکثر بیانات میں کہتا ہوں کہ ڈارون جو کہتا تھا نا بندر سے ہم بنے، ڈارون سے پوچھو ہماری دم کہاں گئی، یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے، دم چاہیے یا دم کے، تم نے غائب کیے دم ہماری. اور دوسری بات یہ، بندر سے اگر ہم انسان بن گئے تو یہ پروسیس آہستہ آہستہ ہوا ہے نا، تو بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں بھائی؟ دم سمٹتی تھوڑی سمٹ سمٹ کے کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتی، دیکھو چینی جب مارکیٹ میں غائب ہوتی ہے ایک دم نہیں ہو جاتی، آہستہ آہستہ پہلے مہنگی ہو رہی ہے 40 سے 80 روپے کلو، پھر 200 روپے، پھر 500، بھائی بہت مشکل سے مل رہی ہے، وسیم بھائی کی دکان پہ ملے گی، ستار کی دکان پہ انہوں نے چھپڑ میں چھپا کے رکھی ہوئی، ایسے شارٹ نہیں ہوتی کہ ایک دم زمین کھا گئی آسمان نکل گیا۔ تو یہ کیسی بندر نے ترقی کر کے انسان تک پہنچا ہے کہ ترقی کے بیچ کی ساری نسلیں ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ نظریہ بالکل درست ہے، 100% بمانگے دھول قرآن اعلان کر رہا ہے، ہم نے آدم کو ڈائریکٹ مٹی کا پتلا بنا کے اس میں جان ڈالی اور اسی کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا اور انہی دونوں کے ملاپ سے زمین کو انسان مردوں اور عورتوں سے بھر دیا ہے۔ انسان کی ابتدا انسان سے ہوئی ہے، بندر سے نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے کیونکہ یہ ہسٹری سے اس کا تعلق ہے، اس وقت ہے ہی نہیں۔ وہ کیا، وہ تو وہ نظریات تھیوری پیش کرتے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہو، شاید ایسا ہوا ہو، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ تو یہ اپنا کانسیپٹ سب سے پہلے کلیئر کریں کہ ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے۔ تو اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں، جس کو بنایا جاتا ہے تو ریزن ہوتی ہے، ود آؤٹ ریزن نہیں ایسا ہوتا، اور ریزن بتاتا کون ہے؟ جس نے بنایا تو بنانے والا بتائے گا۔ سائنسدان تو خود انسان ہے بھائی، وہ خود بنے ہوئے ہیں، تو بنانے والا بتائے گا۔ جس گاڑی کو بنایا جاتا ہے، گاڑی تھوڑی بتاتی کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے۔ جس انجینئر نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کو بنایا، میکینک نے بنایا، وہ بتائے گا کہ جی میں نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا۔ اس سوال کا جواب آپ کو میتھ کی کتاب میں نہیں ملے گا، فزکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اس کا جواب نہ آپ کو آپ کے ٹیچر دیں گے، نہ آپ کی والدہ بتائیں گی اس کا جواب، نہ آپ کے ابا بتائیں گے، نہ آپ کے ماموں، نہ چاچو۔ یہ جواب کون دے گا؟ کریئٹر، جس نے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی، کسی کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پوری کائنات کو جو بنایا نا، وہ کس مقصد کے لیے بنایا؟ اس کے لیے اللہ نے الگ بات بیان کی۔ انسان کو کیوں بنایا؟ اس کے لیے الگ آیتیں۔ اس کائنات کو کیوں بنایا؟ دو لفظوں میں 26ویں پارے میں اللہ نے بیان کر دیا، 25ویں پارے میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، تمام کا تمام۔ کتنا عموم پیدا کر دیا نا، کوئی ایک چیز بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ منہو، اس اللہ نے، لکم، تمہارے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات کا مقصد دو لفظوں میں بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنی ہے۔ جو آدمی مذہب کو نہیں مانتا نا، اسے ان جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کس بیس پہ کسی جانور کا گوشت کھا رہے ہو بھائی؟ یہ جو ایتھیس ہے نا، ملحد، یہ کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے، بقرعید پہ اتنے جانور کٹوا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام کہتا ہے خدا تمہیں اجازت دے رہا ہے، اللہ کی پرمیشن سے ہم ان کو، کیونکہ اللہ ان کا مالک ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، تو بھائی جتنا اس دنیا میں آپ کے رہنے کا حق ہے، بکرے کا بھی اتنا ہی حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، وہ تو جانور ہے نا، وہ تو جانور ہے۔ شیر اس لیے کھاتا ہے، اس میں تو عقل نہیں ہے، بےچارے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس کی تو خوراک ہی گوشت ہے۔ انسانوں میں بہت سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں، آپ کو تو گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لازمی تھوڑی ہے گوشت کھانا۔ ہندو سبزی کھا کے بھی 90-90 سال زندہ رہتے ہیں۔ باقی ہمیں کیوں گوشت کھانے کی اجازت دی، یہ بھی میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسلام نے ہمیں کیوں ترغیب دی گوشت کھایا کرو، یہ کسی اور ٹائم، کبھی آپ چھاؤں میں ہم ملاقات کریں تو انشاءاللہ ہم آپ سے بتائیں گے۔ تو ایتھیس کو، جو خدا کے منکر ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، ان کے لیے گوشت کھانا جائز نہیں، کیونکہ جتنا آپ کو زندہ رہنے کا، آپ بھی اتفاق سے بنے، بکرا بھی اتفاق سے بنا، تو آپ اپنے زبان کے چٹخارے کے لیے، بکرا بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، عیاشیوں کی عمر شروع ہوتی ہے، کاٹ کے کھا لیتے ہیں آپ، دو دانت کا ہوتا ہے اور آپ اس کو کاٹ کے کھا لیتے ہیں، بڈھا ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں چلے اب مرنے سے بہتر ہے تو کسی کی خوراک بن جا۔ ابھی وہ بےچارہ جوان ہوا اور اس کو خواب میں چھریاں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ خود تو جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو، آپ کہتے ہو ابھی تو ہماری عیاشی کی عمر شروع ہوئی ہے، اگر کوئی اور مخلوق آپ کو دو دانت کا ہوتا ہی کاٹنا شروع کر دے، آپ کتنا احتجاج کرو گے، یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو جو مذہب کو نہیں مانتے، ان کے لیے گوشت حلال نہیں ہے، ان کے فلسفے کے مطابق۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں پرمیشن دے رہا ہے کہ جانور تو دور کی بات، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب کا سب، کتنی تاکیدیں، یہ عربی کے ترجمہ کر رہا ہوں میں، ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں کچھ بھی ملتا ہے پکڑ لو, تمہارا ہے وہ, گرفتار کر لو اس کو. وما فی الارض, جو کچھ زمین میں, کوئی اگر آسمانی خلائی مخلوق بھی دریافت ہو جاتی ہے نا, قرآن پرمیشن دے رہے کہ جا کے گرفتار کر کے اپنے کام میں لگا دو اس کو, اپنا غلام بنا لو اس کو, کیونکہ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ تمہارے لیے, ہمیں اجازت دی جا رہی ہے. جمیعاً, تمام کا تمام, اتنی تاکیدیں لگا کے اللہ کہتا ہے من ہوں, یہ میں نے کیا یہ کام, میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے, یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو اس پوری کائنات کا مقصد دو لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا کہ نہیں کر دیا, کہ یہ سب کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. ہم کس کے لیے؟ یہ جو ابھی قاری صاحب نے آیت تلاوت کی نا, اس میں اللہ نے بیان کیا, اس مضمون کو بھی اللہ نے مختلف انداز سے بیان کیا کہ تمہیں کیوں بنایا, ہمیں کیوں بنایا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میری عبادت کریں اس لیے بنایا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تمہیں آزمائے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس سے پتا چلا کہ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اچھا عمل. بہت مشکل ہے, بات سمجھا, مجھے پولیس ہے, پولیس بلوائیں, سمجھائے گی ان کو. قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی صرف نماز کے لیے پیدا کیا, صرف روزے کے لیے پیدا کیا, حج کے لیے. دوسری جگہ قرآن ڈیفائن کر رہا ہے لیبلوکم, اس لیے پیدا کیا, وہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے. ایکم احسن عملا, کس کا عمل دوسرے سے زیادہ اچھا ہے, اچھائی میں کون آگے نکل رہا ہے, اس لیے پیدا کیا. تو اس سے پتا چلا ہر اچھائی کو قرآن عبادت سے تعبیر کر رہا ہے. عبادت سے وہ ٹرم مراد نہیں ہے جو ہر قوم میں ہوا کرتی ہے. ہندوؤں کی عبادت ہوتی ہے مندر میں جانا, عیسائیوں کی عبادت ہوتی ہے چرچ میں جانا, سکھوں کی عبادت اپنے وہ جو بھی ان کا ہوتا ہے اس میں جانا, تو مسلمانوں کی عبادت مسجد میں جانا. لیکن قرآن نے عبادت کو ڈیفائن کیا احسن عملا, عمل میں اچھا کون کرتا ہے. تو اس سے پتا چلا اللہ نے ہمیں یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں ایگزامینیشن ہال میں بھیج دیا کہ یہ امتحان گاہ ہے, اس میں تمہیں دیکھا جائے گا کون اچھائی میں دوسرے سے آگے ہے. اور جیسے جب امتحان لیا جاتا ہے تو کچھ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں, کچھ اے گریڈ ہوتا ہے, کچھ اے ون گریڈ ہوتا ہے, اب پتہ نہیں آج کل کیا ہو رہا ہے واللہ اعلم, تو اے پلس ہوتا ہے. یہ ہمارے دور کی اصطلاحات ہیں, ونس اپون اے ٹائم. اب ہمارے زمانے کے تو انجن بھی بند ہو گئے ہیں, ٹرینیں بند ہو گئی ہیں جب ہم نے میٹرک کیا تھا, تو دوبارہ چلی بھی نہیں ہے. لوکل ٹرین چلتی تھی نا, وہ چلی بھی نہیں ہے دوبارہ, افسوس اس پر ہے. تو جیسے ایگزامینیشن ہال میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون 100 لے کر آتا ہے, کون 90 نمبر سے, کون 80 نمبر سے, اور کون ترقی پاس ہوتا ہے کہ چل بھائی تھا تو فیل, پروموشن دے کے اس کو 5-6 نمبر گریوی میں, جو ہوتا ہے نا ٹیچر جو امتحان چیک کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی طرف سے بھی دیکھ میں اس نے کچھ نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا چونکہ ماموں لگتا ہے 5 نمبر سے فیل ہو رہا ہے, چلو یار اس کی یہ 5 ماموں ہونے کی وجہ سے, ایسے بھی چل رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب 0 نمبر ہیں تو اس کو کیا نمبر دے گا آدمی, کتنے غریبی میں ڈالے گا. تو بالکل یہی حساب کتاب انسان کا ہے کہ آپ دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہو, کچھ ایکسیلنسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کچھ پاس ہو رہے ہیں, کچھ کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ فیل ہو گئے, لیکن اللہ اپنی رحمت سے کچھ نمبر دے دے گا ان کو. چل بھائی تو تیرے لیے پیغمبر کی سفارش آ گئی ہے, تیرا فلاں خاندان میں بچہ تھا جو شہید ہوا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا, تو اس کی سفارش آ گئی ہے تیرے لیے. اور کچھ ہوں گے سفارش نہیں ہوگی, اللہ اپنی رحمت سے 2-4 غریبی کے نمبر دے کے پاس کر دے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں اس پر ساری انسانیت متفق ہے کہ ہمیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا ہو یا نہیں کیا ہو, بہرحال ہمیں کام اچھے کرنے چاہیے. یہ تو گورے بھی مانتے ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں, فرانسیسی لوگ بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں کہ کام کیا کرنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے. تو قرآن نے اچھے کو ڈیفائن بھی کر دیا, کیونکہ جب اللہ امتحان لے رہا ہے نا کہ اچھا عمل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے, برا عمل کرو گے تو فیل, تو پیپر بھی کون بنائے گا؟ اللہ ہی بنائے گا نا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا کہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو اچھا قرار دینا شروع کر دیں, جو کہ غیر مسلم نے کیا ہے. غیر مسلموں نے کیا حرکت کی ہے؟ کیونکہ خدا کو نہیں مانتے, خدائی قانون کو نہیں مانتے, جو برائیاں ان کے معاشرے میں پھیلیں جس کی وجہ سے سب برائی کے اندر مبتلا ہو گئے,
جو وہ برائی اس معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ بن گئی، انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ اگر تم اتنے تہذیب یافتہ ہو، اتنے اچھے ہو، تو یہ برائی کیوں تمہارے اندر؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ برائی اپنی قوم سے چھڑوا نہیں سکتے، انہوں نے اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا، اچھائی. یہ تو بہت اچھا، یہ تو آزادی ہے. جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا، لوگوں نے کہا یار بوری چینی ہے لکھا ہوا چاول، لیکن مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو مکھی دھوکے میں آئے گی، وہ خوشبو دیکھ کے لپکے گی، چینی کی خوشبو سے اندازہ ہوگا. تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول کی تعلیمات نہیں ہے، خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا، وہ معاشرہ جب مذہب سے باہر نکل کے ایک یوں سمجھے کہ ایسے غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف گیا ہے، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیا، رشتہ داری ٹوٹ گئی، خاندانی نظام تباہ و برباد، عورت سے تعلق گرل فرینڈ کا ہے، گورا 50-50 سال کی عمر تک گرل فرینڈ کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ویمن رائٹس پہ آپ اس سے تقریریں کروا لو اور مقالے لکھوا لو آپ اس سے. ماں باپ کا ایک ڈے ہے فادر ڈے، اور سال میں ایک مدر ڈے، اس میں وہ گورا چاکلیٹ لے کے اماں کے پاس چلا جاتا ہے. ویسے انسانیت پہ آپ، بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق پہ تنظیمیں بولے نا بھائی نہیں بنی، بتاؤ اولاد کا حق پہلے یا والدین کا پہلے؟ قرآن اس اہتمام سے بچوں کے حقوق بیان نہیں کرتا جتنے بوڑھے والدین کے حقوق بیان کرتا. معاشرے میں والدین کے، میں ملیشیا گیا ایک پڑوس جہاں میں رہتا تھا، پڑوس میں دو بوڑھی خاتون چائنا کی، وہ چائنیز تھے وہاں رہتے تھے، میں جب بھی دیکھتا وہ بالکنی میں دو بوڑھی خاتون بیٹھی ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے. میں نے پوچھا یار یہ کون ہے، کبھی ان کی خیریت جا کے پوچھے ہیں، پڑوسیوں کے بھی ہو. انہوں نے کہا چنگ پونگ کرنا پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے خیریت پوچھیں آپ. وہ ایک آدمی کسی چائنیز سے ملے، وہ چائنا والے بھی میرے بیان سنے، کچھ کو اردو آتی ہے، تو اب ڈر لگنے لگا ایسے واقعات سناتے ہوئے وہ غصے میں نہ آ جائیں کوئی. تو ایک آدمی اپنے کسی چائنیز دوست کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا تو آکسیجن کا پائپ لگا ہوا ہے، یہ قریب جا کے کھڑا ہو گیا، وہ چائنیز ایک دم چاں چی چی پاں 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 کرتے کرتے مر گیا نا، زور زور تھے نا چاں پاں چاں چاں چیختے چیختے مر گیا. اس نے وہ الفاظ نوٹ کر لیے کہ یار میرے دوست نے مرتے ہوئے کوئی اہم وصیت کی ہے مجھے، اس کا ترجمہ کروانا چاہیے. تو وہ الفاظ فوراً لکھے نا، چاں 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 پاں کر کے نا لکھ کے چائنا گیا، اس کا ترجمہ کروایا، اس میں لکھا ہوا تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. الو کے پٹھے آکسیجن، وہ آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ چائنیز بھی عجیب قوم ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بوڑھی عورتیں بیچاری آپ کے پڑوس میں رہتی ہیں، تھوڑی عیادت کر لو، کچھ پوچھ لو کیا مسئلہ. کہہ رہے ہیں یار بھائی ان کا بیٹے ہیں دونوں کے، سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، باقی ان دونوں کو تنہا چھوڑا ہوا ہے. کیوں؟ بچے دو ہی اچھے، اولادیں ہیں نہیں، نہ بہو ہیں، نہ داماد، نہ پوتے، نہ نواسے، نیچرل لائف سے تو ہٹ گئے نا، خوشنما نعرے لگا لگا کے، نیچرل لائف تھوڑی ہے. جوانی تو ایک حق تک رہتی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اس میں انسان کو خاندان چاہیے، خاندان ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ کہیں سے آ جاتا ہے، سال میں ایک آدھ دفعہ خیریت پوچھ کے چلا جاتا ہے، بس تحفے طائف دیکھا، تھوڑا سا ڈاکٹر واکٹر کو دکھا دیا، ابھی دیکھ لو اس کو. تنہائی عذاب بنی ہوئی ان دونوں عورتوں کے لیے، بوڑھی عورتیں تنہائی میں. آپ کو پتا ہے جاپان میں، آپ نے یہاں سنا ہے رینٹ اے کار، رینٹ اے بندہ سنا کبھی آپ نے؟ یہاں نہیں سنا. جاپان جو اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، رینٹ اے بندہ بھی ہے وہاں پہ، بوڑھے لوگوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کو بندے کرائے پہ ملتے ہیں ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے. آپ کبھی جاپان جائیں یا کوئی جاننے والے ہو، آپ اس سے پوچھیں، جیسے اوبر کریم اپلیکیشن ہے نا، آپ منگوا لو فوراً آ جائے گی. بوڑھے لوگوں کے ہاں کوئی ان کو لفٹ کرانے والا نہیں ہے اس بڑھاپے میں، کوئی ان کے ساتھ گپ شپ لگانے والا، ان کی سننے والا نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بڑھاپا جیپنیز کا اتنا خطرناک ہے کہ وہ کرائے پہ بندے بلاتے ہیں، ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پیسے دیتے ہیں، یار ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا دل بہلاؤ، اور وہ ٹائم دیکھ کے بیٹھتا ہے، جیسے کیونکہ جیپنیز ٹائم کے پابند ہوتے ہیں، جہاں 3 بجے سے 4 بجے کا ٹائم تھا، 4 بجتے ہی وہ بندہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، اجنبی بن جاتا ہے وہ. یہ مذہب کی بغاوت کی وجہ سے اس معاشرے میں برائی ہے. اور میں سناتا ہوں، ہمارے دوست جرمنی میں، مجھے کہتے ہیں میرا ارادہ تھا، بھائی میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 4 منٹ، 4 بجے تک، ابھی تو کافی ٹائم ہے.
اچھا میں بس جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو، میں جب بیٹھ جاتا ہوں مجھے پولیس بلانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے، تو بس میں جلدی سے کوشش کرتا ہوں سمیٹوں بات کو. جرمنی میں ہمارے دوست گئے، میرا شاگرد ہے جامع ترشید کلیت الشریع میں پڑھا ہے، مجھ سے ماسٹر کیا جرمنی سے اس نے اور پھر عالم بھی بنا. تو کہتا ہے کہ میرا ارادہ تھا یار اتنا زبردست ماحول جرمنی، اتنا ترقی یافتہ ملک، میں بھی اپنی فیملی کو یہیں رکھوں گا، بچے یہیں پیدا ہوں گے، اتنے اچھے ماحول میں، نہ کھانسی نہ نزلہ، بہت اچھا. یقیناً اس میں وہ لوگ قابل تعریف ہیں، جو چیز قابل تعریف ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. کہنے ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت واکر میں اپنی پوتی یا نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج پہلی دفعہ کسی بوڑھی عورت کی گود میں کوئی بچہ دیکھا ہے جو اس کا دل بہلا رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی، ورنہ بوڑھی عورتیں تنہائی میں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہوتا ان کو، کوئی نہیں لفٹ کراتا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے کہا میں جا کے اس بوڑھی سے ملتا ہوں، اپنی بچی کو اتنا گھما رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے پارک میں، تنہائی دور کرنے والا، اس کو رینٹے بندہ نہیں چاہیے، اس کے گھر میں نواسی پوتی موجود ہے. جب گیا تو پتا چلا ڈال تھی وہ، ربڑ کی گڑیا تھی. اس بڑھیا کا دل کسی نے رکھنے کے لیے صدقہ خیرات کیا، اس کے اوپر ایک گڑیا خرید کے اس کو دے دی، وہ بیچاری اسی سے دل بہلا رہی. یہ جو گوروں میں کتے رکھنے کا رواج آیا ہے نا بہت زیادہ، یہ اس لیے آیا کہ انسان ان سے وفا نہیں کرتے. یہ بڑی بڑی برائیاں اس معاشرے میں، 99% لوگ شراب پیتے ہیں، 99.9% لوگ زنا کرتے ہیں عورت کو بیوی بنا کے اس کے حقوق دینے کے لیے. کیونکہ دیکھیں گرل فرینڈ بننے میں مرد کا فائدہ ہے، لڑکی کا نقصان ہے، اس کو وہ حقوق نہیں ملتے. بتاؤ گرل فرینڈ کی والدہ آپ کی ساس بنتی ہے؟ ابھی پیچھے ایسے گننے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بولو نا. گرل فرینڈ کے بھائی آپ کے سالے بنیں گے؟ آپ اگر ڈیٹ پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے، گرل فرینڈ کے بھائی کا فون آئے گا تو ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچا، کوئی ٹینشن ہوگی؟ مزے اور خرچہ ہے، اس کو کوئی بیماری ہو جائے گی آپ کے ذمہ خرچہ ہوگا اس کا؟ اور گورے تو اولاد پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی خرچہ نہیں اٹھا رہے ہوتے. بیوی بنانے میں عورت کا فائدہ ہے، مرد چوڑے میں آ جاتا ہے بیچارہ. تو کہتے ہیں نا پھنس گیا، کیونکہ اب آپ ٹائم پہ نہیں پہنچو گے، آپ کے سسر کا فون آئے گا، بھائی جان آپ کدھر گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھے ہوئے ہو، ہم نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ آپ لوفری کرو یار، لونڈے لپاڑوں میں جا کے بیٹھو، گھر میں ٹائم دو. شریف آدمی گھر میں ٹائم دیتا ہے نا یار، آپ گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو. آپ رات 2-2 بجے تک گھر آتے ہو، سسر بھی پوچھے گا، آپ کے سالے بھی پوچھیں گے. اور میرا ضرب دیکھیں ہول سیل کے حساب سے سالے پالے ہوئے ہم نے ماشاءاللہ، آپ ہمارا ضرب دیکھیں، اتنے سالے مارکیٹ میں کسی کے نہیں ہوتے جتنے ہمارے. اور لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو عیاشی کر رہے اتنی شادیاں کر کے. او بھائی عیاشی گرل فرینڈ بنانے میں ہے، نکاح کرنے میں عیاشی نہیں. یہ باؤنڈ ہو جاتا ہے مرد، پابند، اسلام اس کو پابند کر دیتا ہے کہ اس کا ساری زندگی کا نان نفقہ، اس کو گھر پرووائڈ کرنا، گیس بجلی کا بل، بیماریاں، اولاد کے خرچے، یہ سارے اکیلے مرد کے کندھوں پہ آتے ہیں. تو عیاش تو وہ بنا رہے ہیں وہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھو اب انہوں نے کیا کیا، جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ہر برائی معاشرے میں شراب اچھی چیز ہے بری چیز ہے، وہ لوگ بھی مانتے ہیں بری چیز ہے. ہومو سیکشوالٹی کتنا گندا گھناؤنا عمل ہے، ہمارے ہاں تو وہ شخص کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو لیگل قرار دے دیا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ انلیگل کر نہیں سکتے ان چیزوں کو، کیونکہ انلیگل کا مطلب یہ بری ہیں، بری کا مطلب جس قوم میں یہ برائی ہیں وہ بری ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تہذیب یافتہ لوگ ہیں، بھائی ہم سے تہذیب سیکھو. تو انہوں نے کیا کیا، اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا، اچھائی کا، مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ہمیں وہ مکھی سمجھتے ہیں. تو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پبلک سے نہیں پوچھنا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسلام کہتا ہے میں بتاؤں گا، خدا جس نے بتایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ بتائے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو ایک مثال دے کے بس میں وہ آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں بیان، جس میں اللہ نے اچھائی کو ڈیفائن کیا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایسے ہے جیسے آپ بڑے پڑھے لکھے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا چرسیوں میں ہو، ہیروئنچیوں میں ہو گیا. اب آپ ہو رہے ہیں بدنام، لوگ کہہ رہے ہیں ہیروئنچی ہے چرسی، آپ ہر وقت پائپ کے نیچے پھٹے پرانے جیسے، چرسیوں کا تو یہی حلیہ ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوئے اور سٹے لگا رہے ہو. آپ کے ابا کی بھی عزت کا جنازہ، آپ کی بھی عزت کا جنازہ. اب آپ قوم کے بڑے آدمی تھے، آپ عزت پہ کمپرومائز، آپ چرس پہ تو کمپرومائز کر لو گے، عزت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے، اور چرس آپ سے چھوٹ نہیں رہی ہے. کیونکہ اسے چھوڑنے کے لیے آخرت کا خوف چاہیے، جہنم کا خوف چاہیے، بھائی اللہ آگ میں جلائے گا، اللہ آخرت میں سزا دے گا، قبر کا عذاب ہوگا، ان چیزوں کے آپ قائل نہیں ہوں تو آپ چرس تو نہیں چھوڑو گے. آپ بولو گے اتنی مزے کی چیز میں کیسے چھوڑ دوں، آپ کیا کرو گے، آپ اس کا نام چینج کر دو گے، آپ چرس اور ہیروئن کا نام رکھو گے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ، اور آپ اس کو خوبصورت پیکنگ میں، اور آپ چرسیوں سے کہو گے یار تمہاری وجہ سے ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں، یہ جو طریقہ ہے نا پائپوں میں گھس گھس کے سٹے لگانا کچرے میں بیٹھ کے، یہ چھوڑ دو، فلاں ہوٹل پہ بہت اچھی سی میٹنگ ہوگی، تھری پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے آئیں گے اور بڑی تمیز سے سٹے لگائیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ صرف یہ کہ چرسی ہونے کا تانا تانا نہیں رہے گا، بلکہ چرسی کہلانا ایک خوشنما نعرہ بن جائے گا کہ ماشاء اللہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے جی، اس نے رشتہ بھیجا، الحمد للہ چرس پیتا ہے وہ چرسی پیتا ہے. یہ اتنا اچھا امیج دنیا کے سامنے چرسی، کیونکہ ہر تھری پیس سوٹ ٹائی میں بندہ چرس پینے والا ہو. غیر مسلم نے یہی کام کیا ہے، ہومو سیکچولیٹی جو چرسیوں سے زیادہ گندا عمل ہے اس کو لیگل قرار دے دیا، برائی تھی اس کو کیا کر دیا کہ انسان کی آزادی کا نام دے دیا کہ بھائی انسان آزاد ہے جو چاہے کرے. کیوں بھائی، انسان برائی میں آزاد تھوڑی ہے، انسان تو اچھائی میں آزاد ہے. اور لڑکیوں کو بے پردہ بنا دیا کہ عورت آزاد ہے جیسے چاہے کپڑے پہنے. لڑکی کے آزاد ہونے سے عیاشی مرد کی بڑھ رہی ہے، عورت کی نہیں بڑھ رہی ہے. اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ جو تمہارے گھر میں بیوی ہے وہی ہے تمہاری. دیکھیں میں آپ کو اپنے ساتھ جو میرے پاس فیملی میٹرز آتے ہیں نا، اب زیادہ تر لڑکیوں کے میرڈ لڑکیوں کے جو کمپلین آ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کے دفتر میں لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. شادی شدہ عورت کی زندگی کیا ہو رہی ہے، اسے شوہر سے وفا نہیں مل رہی. میں ان لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کی شادی سے پہلے پردے کی تلقین آپ کو کی جاتی تھی، آپ بھی اس کو دقیانوسی سمجھتی تھی کہ یار یہ فضول قسم کی مولویوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، پردہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو وہ جو دفتر میں آپ کے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے نا، وہ اسی فلسفے کی قائل ہے کہ پردہ وردہ نہیں ہے، مردوں سے بے تکلف ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، دوستی لگانا کوئی، وہ لبرل ہے. وہ لبرل پنے کا عذاب ہے یہ آپ کے اوپر، کیونکہ جب آزاد ہے تو آزادی کا تو یہی مطلب ہے کہ بھائی وہ پھر بیوی کا پابند تھوڑی ہے، وہ تو جہاں جائے گا وہ اس کا حلال حرام کا فرق نہیں کرے گا. وہ اسلام حقیقت میں عورت کے حقوق کا محافظ ہے. اسلام کہتا ہے جو تمہارے گھر میں تم سے ایک ایگریمنٹ کر کے آئی ہے وہ پہلے اس کے ہوتے ہوئے تم کسی کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے، اور اس کو بھی پابند کر رہی ہے کہ تم اب کسی مرد کی زندگی میں آنا چاہتی ہو تو ایک پراپر طریقہ ہے، اس پراپر طریقہ کو اختیار کرو جس کو نکاح کہا جاتا ہے، جو پیغمبروں کی سنت ہے. اس کے علاوہ تمام راستے آپ کے لیے اسلام نے بند کر دیے. ہاں یہ الگ بات ہے، میں اس پہ چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حرام آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، حلال مشکل ہوتا چلا ہے. تو اسلام نے حلال کو آسان رکھا ہے، آپ اس بارے میں اسلام کو فالو کرو، آپ اس بارے میں اپنے کلچر کو فالو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ کا ارادہ نہیں تھا، ایک صحابی نے کہا میرا نکاح کر دیں، آپ نے نکاح پڑھایا، چلو بھائی. کہاں گئے استخارے 6-6 مہینے جو نکالے جاتے ہیں، کہاں گئے بھائی وہ پہلے ابا آ رہے ہیں تو اماں آ رہی ہیں تو نانا آ رہے ہیں تو چاچا آ رہے ہیں، پورے پورے خاندان ایک ٹینشن. تو لڑکے لڑکی بھی کہتے ہیں یار دوستی آسان ہے، نکاح کیا ہے، مشکل ہے. تو اس کو ختم کرو معاشرے میں، جتنا دوستی کرنا آسان ہے اس سے زیادہ آسان کس کو بناؤ، نکاح کو بناؤ. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور زنا کرنا معاشرے کے برے اور بدماش لوگوں کا کام ہے، غیر اخلاقی لوگوں کا کام ہے یہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جس نے بنایا وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا نا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. اب اچھائی کو بھی ڈیفائن کون کرے گا، اللہ کرے گا. تو اس نے سورہ بنی اسرائیل میں اچھائی کے جو ہے نا چار چیزیں بیان کی ہیں کہ جو اپنے اندر یہ پیدا کر لے تو وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اور جس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. پہلی بات جلدی سے میں بس یہ ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، سورہ بنی اسرائیل، ہر کام میں نیت آخرت کی کرنی ہے، دنیا کی نیت نہیں کرنی. دنیا بے شک اس میں شامل ہو جائے، آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت ہے اچھا کام ہے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اچھا کام ہے، آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے اچھا کام ہے، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن رہی ہیں اس نیت سے کہ ہم مریضوں کا علاج کریں گے برا کام ہے اچھا کام ہے. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، میں نے کہا اسلام اصولوں کی بات کرتا ہے، اسلام نے یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کو اتنا پسند ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے. تو ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے, چاہے وہ میل ڈاکٹر ہو یا فیمیل ڈاکٹر ہو. تو جب وہ جان بچائے گا یا بچائے گی تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے وہ, اس نے ہزاروں کی جان, تو ایک کی جان بچانا اتنا ثواب ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا زرعی یونیورسٹی میں میں پڑھ رہا ہوں تو اسلام کیا کہتا ہے, اس میں کوئی ثواب بھی مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا؟ تو میں نے کہا مل رہا ہے, کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, درخت سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکا بےچارا, تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اس لیے کہ انسان تو دور کی بات, جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب, اس کے نمبر بڑھتے چلے. حالانکہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد کسی کو نمبر نہیں ملتے, لیکن آپ ایگزامینیشن ہال میں کوئی خیر کا کام کر کے چلے جائیں تو یہ ایسے نمبر بڑھنا شروع ہوتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد بھی نمبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو میں نے کہا ایک درخت لگانے میں جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں پڑھ کر قوم کی پیداوار میں اضافہ کر دینا جس سے لوگوں میں خوشحالی آئے, اور جانوروں کا نہیں انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے, تو یہ کتنا بڑا ثواب ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ اراد الآخرہ, نیت کیا ہو آخرت. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر ہم جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس میں پھر تنخواہ من ختم, جاب واب تو گئی ختم, آخرت کی بس ٹوپی پہن کے کریں وہی میں سارے کام. تو بھائی دنیا کی نیت کر لینا یہ آخرت کے منافی نہیں ہے. آپ دنیا بھی کمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاد میں ترغیب دیتے تھے کہ جس نے کسی دشمن کو قتل کیا جتنا اس کی جیب سے جو کچھ نکلا وہ تمہارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا بھی آ گئی نا اس میں, تو وہ آخرت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک دنیا کی تما بھی ہے. تو آپ ڈاکٹر بنے, آپ انجینئر بنے, آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم پیسے بھی کمائیں گے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کریں گے. کس کے لیے؟ اللہ کی. کیونکہ پیسے حرام طریقے سے بھی تو کمائے جا سکتے ہیں نا, آپ حلال راستہ اختیار کر رہے ہیں آخرت کے لیے. پیسے ایسی خدمت بھی دے کے کیے جا سکتے ہیں جو خدمت ہی جائز نہیں ہے. آپ گلوکار بن گئے, آپ فنکار بن گئے, بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ ناچ گانے کے ذریعے, خدمت تو اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اس میں آپ آخرت کی نیت کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے ایک جائز کام کو سلیکٹ کیا, اس میں آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اس آخرت کی نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کرپشن نہیں کریں گے. آپ جیسے میں ڈاکٹروں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جب آپ آخرت کی نیت سے مریضوں کا علاج کریں گے تو آپ اسے جو نسخہ لکھ کے دیں گے وہ اپنے ماموں کی دکان کی میڈیکل اسٹور پر کا نسخہ نہیں لکھ کے دیں گے. ڈاکٹر بعض حضرات جو اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب دوا لکھ کے دیتے ہیں آپ کو تو ان کے ماموں کا قریب میں میڈیکل اسٹور ہوتا ہے, اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پیسہ کما رہے ہو, انسانیت کی خدمت خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پیش نظر نہیں ہے. تو یہ اچھا کام اچھا ہو کے بھی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت دو ٹکے گی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ من اراد الآخرہ. اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت. وسعا. دوسرا صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرنی. اسلام آپ جس فیلڈ سے ہیں نا, اگر وہ جائز فیلڈ ہے تو اسلام آپ کو چھڑواتا نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہبانیت قرار دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس آپ مزید ہی سنبھال لیں اس کو. یہ تو عیسائیوں کا تھا, اسلام میں نہیں ہے. نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے, روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھنا ہے, حج میں حج کرنا ہے, اور جو اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں نیت اللہ کو راضی کہ یہ میرا کام اللہ کے لیے. دوسرا اللہ نے بتایا وسعا, کوشش بھی کرنی ہے. آپ نے نیت کر لی کہ بھائی میں ڈاکٹر بن کے ایک ہسپتال کھولوں گا جس میں میں غریبوں کا فری علاج کروں گا, اس نیت کے بعد آپ کوئی پلان ہی نہیں بنا رہے آپ اس کام کے لیے, تو نیت کا دو چار نیکیوں کا ثواب تو مل جائے گا لیکن یہ اچھا عمل نہیں کہلائے گا اللہ کی نظر میں. بلکہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے؟ سعا, کوشش بھی کرنی ہے, پلان کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے آپ نے بیٹھ کے. تیسرا کام وسعا لہا سعیہا, کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. گورے ویمن رائٹس کے نام پہ عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں, آزادی کا وہ فلسفہ نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے. آزادی کا مطلب مردوں کی عیاشی بڑھا رہے ہیں, وہ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں لیکن قرآن اس کو اچھا عمل نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے شراب کی بوتلیں سستی کر دی ایک دکان میں نا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے عوام کو میں سہولت دے رہا ہوں. ابے بھائی تو جتنی مہنگی کرنا یہ زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی فری میں چرس بانٹ رہا ہے کہ یار میں اب غریبوں کے لیے چرس پینا مشکل ہو رہی تھی,
تو یہ کوشش تو ہے لیکن اس کو کہتے ہیں نا اخپل طریقے سے کوشش ہے، یہ وہ کوشش نہیں ہے جس کو قرآن نے کوشش قرار دیا، تو اس باؤنڈری سے نکلنا نہیں ہے. اور چوتھی شرط قرآن بیان کرتا ہے وہ ہوا مؤمنون، چوتھی شرط یہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، توحید پرست ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو. جو توحید پرست نہیں ہے، شرک کرتا ہے، اس کی نیکیاں قرآن کہتا ہے کرمادن ایک راکھ کی جیسے ہیں، جیسے راکھ کا پہاڑ ہو نا تو دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے، ایک پھونک مارو پورا پہاڑ غائب ہو گیا. تو شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، جو صرف اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شرک کرے گا تو اللہ کہے گا جس کو خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے اپنے عمل کا بدلہ اسی سے جا کے لو. تو دیکھیں گورا اپنا ویژن خود بناتا ہے، ہمارا ویژن اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، آخرت. اس کو کہتے ہیں ہم الٹیمیٹ ویژن. اس الٹیمیٹ ویژن کے تحت آپ اپنا ویژن بنائیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ یعنی آپ نے بھی اپنا ویژن خود بنانا ہے. اب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اللہ نے تو ہمارا ویژن بنا دیا، ہم کیا کریں بھائی، تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے اپنا ویژن، کسی نے ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، آرمی میں جانا ہے، بیوروکریسی میں جانا ہے، سی ایس ایس کرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے. آپ نے اپنا ویژن جو بھی بنانا ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اس الٹیمیٹ ویژن کو سامنے رکھ کے بناؤ، وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جیسے ہم میں سے کوئی شخص لاہور جا رہا ہے، اس کا ویژن ہے لاہور پہنچنا، تو لاہور جانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا اس کو. تو ہر آدمی کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، یار میں فلاں تاریخ کو نکلوں گا، میرا یہ ہدف ہے کہ میں اتنا سامان ساتھ لے کے جاؤں گا. تو وہ ایسا کچھ نہیں کر لیتا کہ اس کی وجہ سے لاہور کے علاوہ وہ پشاور پہنچ جائے. منزل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. سفر میں طریقہ کون سا اختیار کیا جائے گا اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، اس میں رد و بدل بھی ہوتی ہے. روزانہ بھی وہ ویژن چینج ہو سکتا ہے آپ کا. آج آپ نے ارادہ کیا بھائی میں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہے، کل آپ کا ارادہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن آخرت والا ارادہ آپ کا کبھی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ دیکھو جو شخص جہاز کی رفتار سے جا رہا ہے لیکن اس کا رخ منزل کی طرف نہیں ہے، وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. اور ایک شخص کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے لیکن رخ اس کا صحیح ہے، وہ بالآخر ایک دن منزل کی طرف پہنچ جائے گا. تو آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں، اسپیڈ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ گرتے پڑتے گناہ ہو گیا، توبہ کریں، استغفار کریں، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کریں. ٹریک پہ گرتے پڑتے کسی بھی طرح چلے تو بالآخر آپ کا اگر ہدف صحیح ہوگا تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر میرے بھائی ہدف اس غیر مسلم کے پاس ہدف نہیں ہے، تو ہدف اسپیڈ بہت ہے، ہدف نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے بالآخر وہ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھیں جس ملک میں سب سے زیادہ جو ٹینشن فری ملک ہیں، ٹینشنوں کا ریشو انہی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے رشتے دار سویڈن سے ہو کے آئے، کہنے لگے یار سویڈن ٹینشن فری ملک ہے، تلاش کرنے سے ٹینشن نہیں ملتی، ہم لوگ تو وہاں جا کے اسی میں ٹینشن میں آ جائیں گے، ٹینشن ہی نہیں ہے. جتنی بجلی استعمال کریں اتنا بل آئے گا، پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ دے دے گی، بے روزگار ہیں تو حکومت آپ کو خرچہ دے دے گی، آپ کو سٹا لگانا ہے اس کے لیے سٹے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر کام کا ایک ٹائم ہے بھائی، تمیز سے کرو، ایسے روڈوں پہ نہیں کرو. نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں، وہاں جائیں جو مرضی مستیاں کرنی ہیں، اور جو ویسی لائف صحت، آپ ہسپتال میں جائیں فری میں علاج ہو جائے گا آپ کا. یہ اگر ہمارے یہاں ہو جائے تو ہم ٹینشن سے مر جائیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے یہاں یہ سب ہو جائے تو عجیب سا نہیں ہوگا یار، آدمی روڈ پہ نکلا ہے گاڑیاں سب سیدھی سیدھی چل رہی ہیں، ہم تو تصور سے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ یار یہ کیسے زندگی گزرے گی. میں آسٹریلیا گیا تو اتنی صفائی، اتنی ستھرائی، اتنا سڑکوں پہ کوئی ایک پیک کا نشان نہیں کسی ایک بان کا نا، اتنی صفائی. میں تو ایک ہفتے تک تو میں مدہوش ہی رہا ہوں، یار یہ کیا ہے، نہ کوئی چیخ کے بات کرتا ہے، کوئی چیخنا چلانا نہیں. ہم جب یہاں آتے ہیں ان کی پولیس دیکھو اتنی خوبصورت، دل چاہتا ہے یار ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گرفتار. یعنی بلا وجہ گرفتاری دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے، یار تو پکڑ کے لے جا ہمیں اپنے ساتھ. ہماری پولیس دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سلوک کتنا اچھا ہوتا ہے. تو پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں، بھائی ہماری پولیس جتنی تنخواہیں ان کو ہیں نا اس میں اتنے بھی بہت اچھے ہیں یہ جو ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں نا. تو اس کے باوجود خودکشی کا ریشو، میں نے وہاں ایک آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیں ہمارے یہاں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو کمپاؤنڈر ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ وہ خود چیمپئن بن چکا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں، اتنے کھانسیوں کے علاج اس نے کیے ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کراتا، وہ گیا بھائی یہاں سے میڈیکل سے لے کے کھا لے، خام خمے ٹائم ضائع نہیں کرنا، اتنا ماسٹر ہو چکا ہوتا ہے وہ.
تو میں نے آسٹریلیا میں ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس کے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ڈپریشن کے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہاں تو اتنی صاف ہوا، پولیس والے بھی ایسی تمیز سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، اور اتنے خوبصورت خوبصورت پولیس والے، اتنے وردیاں ان کی کتنی اچھی، ان کی فٹنس ایسا زبردست، تو یار یہاں کس بات کی ٹینشن ہے؟ گھر اتنے اچھے، ہمارے یہاں گلستان جوہر میں آپ دیکھیں اپارٹمنٹ دیکھیں، دس دس بچے ایک لحاف میں گھسڑے ہوئے ہیں، اور مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہو نسل زیادہ ہونی چاہیے تو یہ حال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نسل زیادہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فلیٹ میں گھسڑ دو سب کو. آپ گلشن معمار احسان آباد کی طرف نکلو بھائی، ذرا بڑا کرو گھر کو اپنے. تو وہ تو کرونا باقاعدہ آرڈر پہ پہنچایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ناک میں. وہ ایک صاحب نا سگریٹ پی رہے تھے، سگریٹ پی رہا ہے ایک لڑکا ٹینشن میں نا، تو دوسرا دوست گیا، اس کو عادت تھی مفت میں نا کسی کے ساتھ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا بغیر پوچھے شریک ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کھانے میں. تو یہ گیا، اس کا دوست گیا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھینی اور کش لگانا شروع کیا. بولا یار مجھے تو ٹینشن میں لگ رہا ہے. تو میں نے کہا ٹینشن میں بھی تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں تو دو کش میں بھی لے لوں، پتا کیا ٹینشن ہے؟ اس نے کہا کرونا ہو گیا مجھے یہ ٹینشن. تو اس لیے کسی کی سگریٹ پینے سے پہلے پوچھ لیا کریں. تو ہمارے ہاں ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن خودکشیوں کا ریشو نہیں. اور اب جو ہو بھی رہا ہے نا وہ ناکام محبتیں ان میں. آپ، میں نے سروے کیا ہے، آپ ہاسپٹل میں جائیں، جتنے لڑکے لڑکیاں خودکشیاں کر رہے ہیں 99.9% آپ کو اس میں ناکام محبتیں نظر آئیں گی. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ماحول نہیں ہے جو شریعت چاہتی. تو میں، اللہ کرے میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا سمجھ میں آ گئی ہو، اور بس اپنا ایک ہدف بنائیں بھائی، اصل آخرت ہے، اس کے تحت جو کرنا ہے کرنا ہے. اور نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقتور صرف جسمانی نہیں، کسی بھی چیز میں آپ جب پاورفل بنیں گے تو آپ اسلام کی نظر میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جائیں گے. تو ٹیکنالوجی کی پاور ہے، معاشی لحاظ سے پاورفل ہوں آپ، دولت کے لحاظ سے پاورفل ہوں، صحت کے لحاظ سے پاورفل، لیکن یہ تمام چیزیں رکھنی کس کو سامنے رکھ کے کرنی ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ سوال پوچھیں. جی نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ حلال ہیں، میں نے کہا انسان کی خدمت پہ معمور ہیں، انسان ان کو کسی بھی جائز مقصد میں استعمال کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا شیر پہ ٹکٹ لگا دیا نا ہم نے، جنگل کے جانور، یہ شیر کی کتنی بڑی توہین ہے، لیکن اجازت ہے بھائی، ہم جنگلوں میں جاتے ہیں جانوروں کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں، یہ بھی ہماری خدمت ہی ہے نا. تو کھانا مراد نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ ویسے ہی دیکھنے کے لیے. مسخر کا لفظ ہے قرآن میں، یہ نہیں کہ حلال کر دیا ہم نے. جی غصے پہ ایسے قابو پائیں کہ جب غصہ آئے نا تو اس جگہ سے نکل جائیں جہاں غصہ آ رہا ہے. غصہ اتنی دیر رہتا نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلسل 12-13 گھنٹے غصہ رہے تو آدمی ویسے ہی مر جائے. وہ تو غصے کا ایک دورہ ہوتا ہے، تو اس دورے میں انسان تھوڑا سا زبان پہ قابو کر کے اس جگہ سے ہٹ جائے، گھوم کے آئے. میں جب میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ جیسے ہی لڑائی شروع ہو شوہر کو چاہیے گٹکا کھانے چلا جائے باہر. یہاں گٹکا حلال ہے ایسے موقع پہ، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے نا. تو گھوم جائے باہر، جب غصہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. لڑکیاں کیا کریں گی؟ وہ میاں کو بولیں دفاع ہو یہاں سے ابھی فی الحال باہر، اس کو باہر بھیج دیں. جی لڑکے نکاح کرنا دیکھیں کہاں ہے، لڑکے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں لڑکی کے والدین نہیں مان رہے ہوتے، یہ والدین کا بڑا فالٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کا نکاح تھا کسی صحابی سے جو بڑے مالدار تھے، تو اس لڑکی کے ولی نے ان مالدار صحابی سے اس کا نکاح کیا. وہ لڑکی جو تھی یتیم تھی، والد موجود نہیں تھے، وہ چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کرنا. یہ غریب جتنے بیٹھے ہوں گے خوش ہو جائیں گے سن کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترى للمتحابين مثل النکاح، صحیح حدیث ہے، فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو آپ نے اس لڑکی کا وہاں نکاح کرایا جہاں وہ چاہ رہی تھی. تو ماں باپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے نا، مسئلہ ساری ہمیں تو یہ نہیں پتا چل رہا انگریز ہیں یا مسلمان ہیں. آدھے لبرل پنے پر آتے ہیں تو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اسلام پر آتے ہیں تو اتنی جو غیر ضروری غیرت دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو والد پر لازم ہے کہ لڑکی اگر کہیں نکاح کا کہہ رہی ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خود چھٹا لگاتا ہے، کچھ بعض لڑکیاں پاگلوں جیسے بندوں پر بھی عاشق ہو جاتی ہیں، تو پھر والدین کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہو گئی ہے، وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. ایسے موقع پہ ماں باپ ہی کی سننی چاہیے. لیکن اگر وہ ہم پلہ ہے، جس کے لیے فقہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کفو ہے، اس کے جوڑ کا ہے، پیرلل ہے اس کے لیول کا آدمی ہے، تو پھر ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں منع کریں. البتہ پھر ایسے موقع پہ لڑکا چھپ کے نکاح کرے نہ کرے، اس میں کوئی جنرلی بات نہیں کی جا سکتی. اس میں ہر ایک کے حالات میں، لڑکے چونکہ چھپ کے نکاح کر کے پھر لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، فیملی انوالو نہیں ہوتی، وہ طلاقیں دے دے کے فارغ کر دیتے ہیں، یہ بڑے مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہیں، اس میں کوئی مشورہ نہیں دیا جا سکتا، کوئی جنرلی کوئی اصولی بات نہیں کی جا سکتی. وعلیکم السلام. اگر والدین ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے منع کر رہے تھے، جیسے وہ کہہ رہے ہم نے اپنی قوم میں ہی کرنی ہے، بعض دفعہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، خام خا کی بھی کیوں کہ کیا باقی لوگ انسان نہیں ہوتے کیا، تو کوئی معقول وجہ بیان کر رہے ہو نا کہ بھائی بیٹا بیٹی تم اس لڑکے سے شادی کر رہی ہو، یہ سارا محلہ کہتا ہے، یہ سٹا لگاتا ہے، سارا محلہ کہہ رہا ہے ایک نمبر کا چور ہے، تو یہاں تو ماں باپ کی ماننی پڑے گی آپ. لیکن کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر شریعت میں اجازت ہے. فقہ حنفی میں پھر مختلف اس میں اختلاف ہے نا، امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی میں امام حنیفہ کے نزدیک جائز ہے کہ وہ پھر باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. پھر اگر وہ ناراض بھی ہوتے ہیں تو کوئی اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن یار یہ کام بڑا خطرناک ہے، اس میں جب تک اپنے پورے حالات کسی کو بتائیں، کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور لڑکے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لڑکیوں کو ورغلا کے نکاح کر کے، پھر چونکہ فیملی انوالو نہیں ہوتی، پھر تھوڑے دنوں میں ان کو بوجھ لگنے لگتی ہے وہ، تو وہ پھر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے میں لڑکیوں کو کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ کوئی بھی آپ سے اس طرح سے چھپ کے نکاح کرنا چاہ رہا ہے فیملی کو انوالو کیے بغیر. تو میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ نے بہت کرنا بھی ہے تو کورٹ کا سہارا لو، عدالت کا سہارا لو، عدالت کے پراپر ڈاکومنٹ ہوں گے، آپ دکھا سکو گی یہ بندے نے مجھ سے نکاح کیا. ورنہ یہ ایسے کیسز آئے ہیں، وہ شادی کر لیتا ہے، پھر جب جو ہے دل بھر گیا اس سے بوجھ لے لگتی ہے، پھر کہتا ہے یار چھوڑو کہیں اور ٹرائی مارو. تو جائز ہونا الگ چیز ہے، معاشرے میں ایک ایسی چیز کو پروموٹ کا مشورہ دینا ایک الگ چیز ہے. اس میں جب تک حالات کسی کے سامنے نہ آئیں مشورہ میں نہیں دیتا. دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بار بار آپ نے روزانہ پانچ منٹ نکال کے یہ تصور کرنا ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا، یہ صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، یہ انسٹال ہونا چاہیے دماغ میں، یہ سافٹ ویئر آپ کے، کہ آپ کو بار بار یہ احساس ہو. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے نا ایک لسٹ بنائیں کہ میرے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں اور ان کو چھوڑنے کی میں نے کیا پلاننگ کی ہے. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو عادت ہو جاتی ہے اس کی، اس میں آپ وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی، اس میں آہستہ آہستہ اپنے اوپر سزا رکھیں. جیسے آپ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی، آپ اس دن کا ناشتہ گول کر دیں کہ میں یہ ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. اور کوئی آپ کو کوئی بھی گناہ ہے تو اپنے اوپر جرمانہ رکھیں، پینلٹی رکھیں، اس سے ایک دم نہیں ختم ہوگا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت تھی، وہ کہہ یار میں چھوڑنا چاہتا ہوں، کینیڈا میں تھے. میں نے کہا 10,000 روپے، کینیڈا کے لحاظ سے 10,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، تو کہتے ہیں 10,000 روپے، میں نے کہا صدقہ کر دیا کرو. تو وہ اب یہی کرتے، جس دن چھٹا لگایا نا لگاتے بڑی تفصیل کے ساتھ تھے، پھر وہ کہ یار اب 10,000 تو دینے ہی ہیں، پوری سگریٹ ختم کر کے 10,000 روپے صدقہ کرتے کرتے انہوں نے کہا یار پہلے میں اگر اتنی پیتا تھا تو آدھی ہو گئی. پھر اب کہتے ہیں کبھی بہت ہی دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ اب آپ کی عادت چونکہ ختم ہو گئی ہے، اب آپ 10 کے 20 کر دیں، یعنی پھر وہ سزا آپ بڑھاتے چلے جائیں، کیونکہ پہلے سزا بڑھا دیں گے نا تو پھر عمل نہیں ہوگا اس سزا پہ. تو سزا اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پتہ ہی نہ چلے کہ 5 روپے تو یار چلو روزانہ نکال دو، نہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ سزا ہی نہ دی جا سکے آپ سے، تو تھوڑی ہو. پھر جیسے جیسے آپ سے گناہ کی عادت کم ہوتی چلی جائے اس سزا کو آپ بڑھائیں، تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو برائی چھڑوانے کا.
ایک سوال ہے کہ شادی سے پہلے آڈر کرنا چاہیں گے؟
ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں، میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی، آئی ہیٹ یو، پھر پیغام بھیج دیا. محبت کرنا الگ چیز ہے، محبت ہو جانا الگ چیز ہے. باقاعدہ ڈیٹیں مار مار کے، سیٹنگیں کر کر کے محبت کرنا یہ تو الیگل ہے، شریعت میں ناجائز ہے. یہ تو آپ کو ہو گئی ہے تو پھر پیغام بھیجیں. وہ تو حدیث میں آتا ہے لن ترى للمتحابين مثل النکاح، آپ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پاؤ گے. ہو جائے تو کر لیں، گھر والے نہیں کروائیں تو کر لیں. میں نے جو تین شادیاں کی گھر والوں سے پوچھ کے تھوڑی کی ہیں. میرے والدہ بھی راضی نہیں تھی، والد بھی راضی نہیں تھے. والدی تو شہر اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال کر چکے تھے، تو والدہ بھی راضی نہیں تھی. ہم نے کہا بھائی یہ جب ایک چیز ہے تو بس ہے. تو شادی وادی آج کل لڑکوں کے لیے کیا پرابلم ہے یار؟ تم جب کھا رہے ہو، کما رہے ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہو، ابا کو بتاؤ. ابا کو ایک بات کہا کرو، ابا اگر شادی سے روکے تو آپ بولو ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے. اس کا ابا کے پاس کوئی جواب نہیں. آدمی کو چاہیے اس کے اندر کانفیڈنس ہو. ماں باپ کا دل دکھانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ جائز حقوق ہیں آپ کے. تو یہ جو ہے نا، یہ تو اب دیکھو مائیں کیا کرتی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں رشتہ ملے، بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دے رہی. ایک خاتون کا یہی کہ بھائی میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے. میں نے کہا اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کی بیٹیوں سے جو لڑکے شادی کرتے ان کی والدہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری بیٹیوں کی پہلے ہوگی. تو سب اپنی بیٹیوں کی چکر میں بیٹوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور بیٹوں کا بیڑا غرق ہونے سے کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں کر رہے تو کسی کی بھی بیٹیاں نہیں، کوئی نمٹا ہی نہیں تھا. تو پاگل بنے والی بات ہے بھائی، سب کو آزادی دے دو، آسان بنا دو تو سب نمٹ جائیں گے انشاءاللہ، سب نمٹ جائیں گے. اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے، اس کو نہیں بناؤ اور تھوڑا بہادری دکھاؤ اس میں. ایک دفعہ میرے پاس سوری جی،
یہ میرا سوال ہے کہ جیسے کہ ہمارے مسلم بھی کافی جو ہے نا، جیسے بگ بینگ تھیوری ہو گئی، اس سے کافی انسپائرڈ ہیں، ان کو رائے دان سے کس طرح کے لے کے آتے ہیں؟
یہ بڑا اچھا سوال ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے مسلم سائنسدانس بھی اور مسلم اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا بگ بینگ تھیوری سے کافی انسپائر ہیں. تو آپ انسپائر جتنے بھی ہو جائیں، یہ بگ بینگ تھیوری خدا کے وجود کی دلیل ہے، خدا کی نفی کی دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، یہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ دھماکہ کیسے ہو گیا؟ اتنی انرجی کہاں سے آ گئی؟ اتنی کثافت جو اس چھوٹے سے ذرے میں تھی وہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ مادہ خود دیکھے کنورٹ ہوتا ہے نا، خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں کچھ بھی ہونے کے لیے کچھ کرنے والا ہونا چاہیے. تو ایک ذات ایسی ہے جو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اب اس پہ سوال کرتے ہیں اس کو کس نے بنایا؟ بھائی وہ ماوراء العقل ہے، وہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. مادہ جو ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہے، اس کا ایک سٹارٹ ہے اور اس کا ایک اینڈ ہے. تو جس کا سٹارٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی کریئٹر ہوتا ہے. تو آپ اگر کہتے ہو کہ یہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہے، تو یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا. تو سوال ہوگا کائنات کیسے ہوگی؟ اس مادی چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں، اس میں تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتی چینجر کے بغیر، پیدا کیسے ہو سکتی ہیں یہ؟ جی جناب، وعلیکم السلام. جی دیکھیں، یہ جو ہے نا نیک کام کر رہے تھے اس کی بیس صحیح تھی، تو اس پہ عمل بے شک دکھاوے کی نیت بھی پیدا ہو جائے، عمل ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نکلے اللہ کے لیے ہو. بیس اس کی کیا ہے؟ ایک ہے کہ بیس ہی غلط ہے سرے سے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے وسیم بھائی نہیں دیکھیں گے تو میں پڑھوں گا ہی نہیں، یہ ہے خالص ریا. ایک ہے ریا کا شامل ہو جانا. شامل ہونے کا مطلب یہ آپ اللہ کے لیے نکلے، درمیان میں شوبازی بھی آ گئی تھوڑی سی، یار لوگ کہیں گے آج تو بڑا نیک نیک بنا پھر رہا ہے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرو، اپنے کام میں لگے رہو، یہ تھوڑے دنوں میں وسوسے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. شیطان آدمی کو پہلے کام نہیں کرنے دیتا، جب انسان اچھا کام شروع کرتا ہے تو یہ چیزیں لے آتا ہے درمیان میں، ابے تو فلاں کے لیے کر رہا ہے، ابھی تیرے دل میں تو خیالات آ رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں تو خوش ہو رہا ہے، تو تعریف کر کے تو آدمی خوشی ہوگا اور کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نیکی کرتا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، یہ تو دنیا میں اجر ہے، دنیا میں بھی اللہ اجر دے گا، آخرت میں بھی. دنیا کا اجر یہ کہ آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھے گی، تو نیکی پہ یہ اجر ملتا ہے. اور جب آپ کو کوئی تعریف کرے گا تو خوشی ہونا بھی نیچرل ہے، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، اس میں نہیں. ہاں کام کی بیس ہی صحیح نہیں ہے،
کام کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے. بیس ہی یہ تھی کہ اللہ ہے ہی نہیں بیچ میں نا, یعنی آپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ فلاں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, وہ نہیں دیکھے گا تو آپ پڑھیں گے ہی نہیں, پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا.
وعلیکم
السلام.
تو فار ایگزامپل اکنامک سسٹم ہو گیا, اسلام کا سوشل سسٹم ہو گیا, یہ سب چیزیں جو کہ آج کے معاشرے میں سے تصور نہیں ہے اور یہ سب چیزیں اگریمنٹ نہیں ہو رہی ہیں, تو اگر یہ سب نہ ہو رہا ہو اور آپ کو اسلام کے تابع سے زندگی گزارنی ہے تو کیا کیا جائے؟
جتنا آپ کے اندر طاقت ہے نا وہ آپ کریں. دیکھیں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے جو غیر مسلم ریاست تھی, اور کہا کہ میں اکنامکس کا ماہر ہوں, میں ماہر معیشت ہوں, انی حفیظ علیم, خزانوں کو محفوظ رکھنا بھی جانتا اور خزانوں کا علم بھی جانتا ہوں. تو غیر مسلم ریاست میں انہوں نے عہدہ لیا, حالانکہ وہاں اسلامی حکومت نہیں تھی. کیوں؟ انہوں نے سوچا کہ جتنا میں اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں, جتنی میرے میں استطاعت ہے وہ کام تو میں کروں نا. تو اگر ماحول آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ پورا اسلام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. آپ جی یہ ٹینشن کی بات کر رہے ہیں یا خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا جی ہاں, جو آخری میاں ہوگا اسی کے ساتھ ہوگی نا. شوہر کا انتقال ہو گیا, اس نے کسی اور سے شادی کر لی, تو اس کا مطلب ابھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. جی یعنی آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیگم کہیں اور شادی کر لی ہے تو یہ تو اس کی ہو جائے گا, یہ خطرہ ہے ان کو. جی آنے دیں دل میں خیال, یار آپ صدقہ کر دیا کریں بس. یہ شیطان ہے آپ کو اچھے عمل سے روکتا ہے, خام خانگے نا فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے. صدقہ کریں, آ رہا ہے تو استغفار کر لیں بس. ٹھیک ہے, چاروں کے حقوق ادا کریں. اسلام نے ایک شرط بیان کی, ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے, چاروں کو بیلنس والا معاملہ نہیں ہو سکتا چاروں کے ساتھ, تو پھر نہیں اجازت. اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے, حقوق سارے چاروں کے ادا ہوں گے اور عدل و انصاف ہوگا. جب آپ کرنے لگیں تو بتائیے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ دعا فرما دیں.
کائنڈلی پلیز بی سیٹڈ.